تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أُجِبَتْ النار بالشهوات وأُجِبَتْ الجنة بالمكاره. یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجبت النار بالشہوات، دوزخ پر برسا پڑا ہوا ہے خواہشات نفسانی کا، شہوتوں کا، یعنی نفسانی خواہشات کا برسا پڑا ہوا ہے دوزخ پر، اور جنت پر پردہ پڑا ہوا ہے ان باتوں کا جن کو انسان دنیا کے اندر ڈرا محسوس کرتا ہے، مشکل محسوس کرتا ہے، پر مشقت محسوس کرتا ہے. یعنی یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک امتحان کا گھر بنایا ہے، آزمائش. اس آزمائش کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑا سا انسان کو اپنی عقل استعمال کرتے، سمجھ استعمال کرتے، ہمت استعمال کرتے اس امتحان میں کامیابی آ سکتا ہے. تو اگر دوزخ آنکھوں کے سامنے دکھا دی جاتی ہے تو یہ دوزخ ہے، آپ جلدی نظر آ رہی ہوتی اور اس کے عذاب کا آنکھوں سے مشاہدہ ہوتا، اور دوسری طرف جنت نظر آ رہی ہوتی، اس کی نعمتیں نظر آ رہی ہوتی، اس کے پرسیب اور پرلطف مناظر نظر آ رہے ہوتے، اور پھر کہا جاتا کہ ان میں سے کسی ایک راستے پر چلے جاؤ تو امتحان کیا ہوتا، وہ تو امتحان نہ ہوتا. امتحان کسی طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم بھی پیدا فرمائی، جنت بھی پیدا فرمائی، لیکن جہنم پر پردہ پڑا ہوا ہے نفسانی خواہشات کا، یعنی نفسانی خواہشات انسان کو اس طرف لے جانا چاہتے ہیں. یہ چاہتا ہے نہیں یہ کام کر لو، حالانکہ وہ کام دوزخ میں لے جانے والا ہے، اور جنت کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے مکروہات کا. مکروہات سے مراد وہ چیز جس کو انسان کا نفس برا سمجھتا ہے. رات کو اٹھو، فجر کے وقت اٹھو، دین چھوڑو، نماز کے لیے چلو، اللہ کا ذکر کرو اور گناہوں کے کاموں سے بچو، یہ سب تو باتیں ہیں کہ جس کو انسانی نفس بظاہر برا سمجھتا ہے، لیکن وہی پردہ ڈال دیا ہے جنت کے اوپر، اور جو نفسانی خواہشات ہیں ان کا پردہ ڈال دیا ہے جہنم. تو جتنی چیزیں چہواتے نفس ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، ان کے پیچھے اگر آدمی اس طرح چل پڑے کہ جو چیزیں آئے کر گزرے، جس چیز کا دن چاہے کر گزرے، یہ جیسے بغیر کہ حلال ہے کہ حرام، جائز ہے کہ ناجائز، تو یہ راستہ سیدھا جنت جہنم کی طرف جا رہا ہے. دل چاہ رہا ہے کہ نفس کی خواہش ہے کہ اس کی اس کا اعلان ہوتا ہے کھیل تماشوں کی طرف، ایسے کھیل تماشوں کی طرف جو انسان کی نفسان خواہشات کی تسکین کرے۔ پہلے زمانے میں کھیل تماشوں کے لیے جانا پڑتا تھا، کہیں باقاعدہ اس کے لیے گھر ہوا کرتے تھے، باقاعدہ اس کے لیے جگہ ہوا کرتے تھے، ان کے لیے ٹکٹ خریدنا پڑتا تھا۔ اب تو یہ کھیل تماشے ہر گھر میں ہر ہر خاندان میں پہنچ گئے۔ یہ وہ چاہتیں ہیں جن کا پردہ پڑا ہوا ہے جہنم پر، پیسے خرچ کر کر کے جہنم خرید رہا ہے، اس کا دور دور کر کر کے بازار سے جا جا کر اپنے گاڑے پسینے کی کمائی خرچ کر کے اور دولت کے انگارے خرید کے لا رہا ہے، اپنے گھر میں، اپنے خوابگاہ میں، اپنے ڈرائنگ روم میں، اپنے بچوں کے لیے، بجائے اس کے کہ جنت کا سامان کرتا، جہنم سے انگارے باقاعدہ پیسے خرچ کر کے خرید کے لا رہا ہے۔ یہ پردہ بھی پڑا ہوا جہنم کے اوپر، تو اور کیا، اگر یہ پردہ اٹھ جائے اور نگاہ حقیقت شناخت پیدا ہو جائے تو پتہ لگے کہ یہ سارا کام جو میں کر رہا ہوں صرف حقیقت میں جہنم کی طرف لے جانے والا کام۔ اور اسی کو قرآن کریم نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنوں کو بھی بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم سے، اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اور دوسری طرف جنت کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے مکروہات کا، کہ دل نہیں مانتا، نفس نہیں چاہتا کہ عبادت کی طرف چلے، طاعات کی طرف چلے، اللہ تعالیٰ کی حکم برداری کی طرف چلے، لیکن یہی راستہ ہے جنت پر جانے والا۔ جو آدمی ایک مرتبہ ہمت کر لے کہ اس جہاد کے راستے سے اپنے آپ کو بچا لے اور اس بظاہر پر مشقت راستے پر چل پڑے تو وہ سیدھا انشاءاللہ جنت پہ جائے، اللہ تعالیٰ کی راستہ۔ تو سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ کبھی خواہشات نفس سے دھوکے دینا پڑو۔ پہلے عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ کہ یہ خواہشات نفس ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی انتہا نہیں، اور کوئی انسان ایسا نہیں اس دنیا کے اندر جو یہ کہہ دے کہ میں جو کچھ خواہش کرتا ہوں وہ ہو جاتی ہے۔ بڑے سے بڑا سرمایہ دار، بڑے سے بڑا صاحب اقتدار، بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا سربراہ حکومت، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ صدمہ اس کو بھی پہنچتا ہے، ہم اس کو بھی پہنچتا ہے، تکلیف اس کو بھی پہنچتی ہے، تکلیف تو پہنچنی ہے اس دنیا کے اندر۔ یہ جگہ ہمیشہ اور مستقل راحت کی جگہ نہیں، تکلیف تو پہنچنی ہے۔ اب چاہے وہ تکلیف زبردستی پہنچوا لو، اب چاہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کو تکلیف پہنچا دوں کہ اللہ نے اس کام سے منع کیا، لہٰذا میں اپنے آپ کو اس کام سے ہٹاؤں گا، وہ کر دوں، وہ راستہ جہنم کا تکلیف کبھی پہنچے گی اور یہ راستہ جنت کا۔ تو سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ متنوع فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ عادت جو پڑ گئی ہے کہ جو خواہش دل میں پیدا ہوئی ہے وہ ضرور پوری ہو، اور اگر پوری نہ ہو تو آدمی غمگین ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، تکلیف اٹھا رہا ہے۔ یہ عادت ختم کرو، یہ جہنم میں لے جانے والی عادت ہے، یہ جنت کی طرف جانے والا راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سہمت عطا فرمائے۔ آگے ایک اور حدیث نقل کی ہے، وہ بھی پچھلی حدیث کے اندر تقویت پیدا کرنے والی، اگر اللہ تعالیٰ اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا انس رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یتبع المنجد ثلاثا اهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع اهله وماله ويبقى عمله، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا عجیب اشعار ہے! فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب انسان مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، جو اور قبرستان لے جایا جاتا ہے جنازہ، تو جب قبرستان جاتا ہے تو تین چیزیں مردے کے ساتھ جاتی ہیں، اور انسان جب جاتا ہے تو تین چیزیں مردے کے ساتھ جاتی ہیں، ایک تو اس کے گھر والے عزیز رشتے دار، دو تعداد جو اس کی ترکیب میں شرکت کے لیے پاکستان جاتے ہیں، تو ایک تو گھر والے ہیں عزیز رشتے دار وہ جاتے ہیں ساتھ ہوتے ہیں، دوسرے اس کا کچھ مال جاتا ہے، یعنی جب کوئی آدمی جاتا ہے تو چارپائی کے اوپر اٹھا کر کے لے جایا جاتا ہے اور کچھ لوگ اس کے ساتھ ایسی چیزیں لے کر جاتے ہیں جو اس کے مال کا حصہ ہوتی ہے، جن میں چارپائی بھی داخل ہے جنازے بھی داخل ہے، اور تیسری چیز جو اس کے ساتھ جاتی ہے وہ اس کا عمل، تو فرمایا کہ ان تین چیزوں میں سے دو چیزیں ایسی ہیں جو قبر تک جانے کے بعد واپس آ جاتی ہے لوٹا تھا، یعنی گھر والے بھی اور جو مال ساتھ گیا تھا وہ بھی واپس آ جاتا، آگے جو چیز ساتھ جاتی ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے اس کا عمل، وہ قبر میں رکھنے کے بعد پھر کوئی اور چیز ساتھ جانے والی نہیں، نہ رشتے دار اور نہ مال، آگے جو ساتھ جانے والی چیز ہے وہ اس کا عمل ہے، جتنا ہی بڑا سرمایہ دار کیوں نہ ہو، جتنا ہی بڑا دولت مند کیوں نہ ہو، سب کچھ یہیں چھوڑ کر چلا جائے گا، جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا، اگر اس سے آگے ساتھ جانے والی چیز ہے تو وہ اس کا عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے جو رشتے دار ہیں وہ اس کو دفن کر کے قبر کے اندر واپس جاتے ہیں، تو حدیث میں ہے یہ مردہ ان جانے والوں کے پاؤں کی آہٹ سنتا ہے جو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس کی آہٹ اس کو سنائی جاتی ہے، سنائی دی جاتی ہے قدموں کی چاپ، یہ گویا اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ جن لوگوں پر بھروسہ کرتے تھے کہ یہ میرے غمگسار ہیں، میرے غمخوار ہیں، میرے مددگار ہیں، میرے دوست ہیں، میرے عزیز ہیں، میرے احباب ہیں، مصیبت میں جان آنے والے ہیں، وہ دیکھو ان کے جانے کے قدموں کی جانچ تمہیں سنائی دے رہی ہے، اب کوئی تمہاری مدد کو آنے والا نہیں، وہ قدموں کی جانچ سنائی دیتی ہے، اور اس کے بعد جو عالم آتا ہے اس میں نہ تو وہ ابھی رشتے دار کام آتے ہیں اور نہ وہ روپیہ پیسہ کام آتا ہے جس کے جمع کرنے میں ساری عمر کی دوڑ دور خرچ کی تھی، صبح سے لے کے شام تک یہی چکی گھر پر دباؤ دی کہ کس طرح پیسے اور بنا لوں، کس طرح اور دولت اکٹھی کر لوں، کس طرح اپنی دنیا کا سامان کر لوں، وہ سارا مال دولت سب کھڑا رہ گیا، اور وہ عزیز رشتے دار معاف کرنے والے جن کی چشم و ابرو کو دیکھا کرتا تھا کہ یہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، یہ کہیں برا نہ مان جائیں، یہ کہیں مجھے برا نہ سمجھ لیں، ان کا دل نہ ٹوٹ جائے، یہ خیال جن کا کیا کرتا وہ سب چلے گئے تھا پیچھے چھوڑ لیں، اب تو ایک ہی بات ہے اور وہ انسان کا عمل، کسی نے کہا کہ شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ، شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم، تو اب اس منزل سے جانے والا وہ سوائے اکیلے جانے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، ساتھ اگر کوئی چیز ہے تو عمل، تو سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اس بات کی طرف توجہ کرو کہ زندگی کے اندر تمہارا کچھ سامان آگے چلا جائے، کچھ سامان آگے چلا جائے، اور وہ سامان ویسے ہی بیٹھے بیٹھے نہیں جائے گا، وہ کچھ عمل کرنے سے جائے گا، کچھ تعاف کر لو، کچھ اللہ کی عبادت کر لو، کچھ اپنا آخرت کا ذخیرہ بنا لو، تو پھر وہ کام آنے والی چیز ہے اور وہ سدا کام آئے گی، اور جن چیزوں کے اندر جداش اور خوب کر رہے ہو وہ تو قبر تک زیادہ سے زیادہ پہنچا دے گی، اس کے بعد لوٹ، یہ اسی جس کی حدیث کا اتحاد سے اگر دیکھا جائے تو ذمہ ہے کہ یہاں نقصانی خواہشات کے پیچھے چلنے کی فکر کے بجائے اس بات کی فکر کرو کہ کچھ عمل تمہارے ہاتھ میں ہو، کچھ عمل لے کر جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تاکہ وہ جنت جو مکروہات سے چھپائی گئی ہے وہ تمہیں حاصل ہو، اللہ تعالیٰ خلا کر النبي رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اهل الصحبه رضي الله عنه قال كنت ابيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيه ببطني وحاجتي فقال سل فكنت اسالك مرافقتك في الجنه فقال او غير ذلك قلت هو ذا قال فاعني على نفسك بكثره السجود. یہ صحابی ہیں حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں تھے. آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مقدس گھر کے باہر مسجد نبوی میں اب بھی چبوترا بنا ہوا ہے. تو خود اللہ کے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دین کا علم حاصل کرنے کی خاطر اس چبوترے پر آ پڑے, اپنا سب کچھ چھوڑ کر گھر بار کاروبار روزی سب چھوڑ پار کر اس لیے آ پڑے تھے اس شبے کے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم حاصل کر. یہ گویا اسلام کی پہلی یونیورسٹی تھی جس میں سب سے پہلے اس طلبا نے داخلہ لیا تھا, لیکن وہ داخلہ اس طرح کا نہیں تھا کہ نام لکھے جا رہے ہیں رجسٹر بنائے جا رہے ہیں, اور نصاب تعلیم وہ نہیں تھا کہ کتاب ہو اور کتاب کے اسباب پڑھائے جا رہے ہوں, کوئی زبان سکھائی جا رہی ہو, ایک ایک لفظ کی تعلیم کی جا رہی ہو. نصاب تعلیم کیا تھا؟ نبی یہ کری سرور دوار سب کے سب روز یہ نصاب تعلیم, اس لیے آ کے پڑھ گئے تھے کہ صبح سے لے کر شام تک سرکار دوار صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اس کو دیکھیں, بس یہ نصاب تعلیم. اسی میں دنیا بھی داخل, اسی میں دین بھی داخل, اسی میں دنیا کی بھی تعلیم, اسی میں دین کی بھی تعلیم. سرکار دوار صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو دیکھنا, اس کو محسوس کرنا اور آپ کی باتیں سننا, اس کو یاد کرنا, یہ صبح سے لے کر شام تک کا مسئلہ تھا. کیا عجیب زندگی کا مقصد بنایا تھا کہ اور سب سے کنارہ کر کے ساری دنیا کے مناظر کو خیر بات کہہ کر ایک ہی منظر دیکھنے کے لیے پڑے ہیں کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں. ان کا ذکر, ان کی تمنا, ان کی یاد, وقت کتنا قیمتی ہے آج. صبح سے لے کر شام تک ذکر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, مشغلہ ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا, اور ذکر ہے تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. صبح سے لے کر شام تک اسی پر تقریباً 300-350 کے قریب صحابہ کرام کی تعداد ہے جو خاص صبح زیادہ. تو اس طرح پڑے تھے کہ اس بات کی فکر نہیں کہ کھانا کہاں سے ملے گا, کوئی وہاں پر مطلب ہے, کوئی باپ کے کھانا نہیں, کوئی کھانے کا باقاعدہ انتظام نہیں. پڑے کہ اللہ کے دین کو محفوظ کرنے کے لیے تو پاسے بھی گزر رہے جیسے وقت کے پاس. اور جب ہو رہا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں بھوک سے نکھال ہو کر مسجد نبوی کے دروازے پر گر جایا کرتا تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو مرغی کا دورہ پڑا ہے, اور مرغی کے دورے میں اس وقت علاج یہ سمجھا جاتا تھا کہ جس وقت مرغی کا دورہ پڑے تو اس کے اوپر جوتے سمیت پاؤں رکھا جائے اس کی بدن پر, تو کہتے ہیں اسے مرغی کا دورہ کھل جاتا تھا. یہ لوگوں مشہور کی یہ بات, تو یہ سمجھ کر کہ اس کو مرغی کا دورہ پڑا ہے لوگ میری گردن کے اوپر پاؤں رکھ کر رکھا کرتے ہیں, لیکن خدا کی قسم مجھے مرغی کا دورہ نہیں تھا, میں صرف بھوک سے نکال ہو کر لیتا ہوں. اس حالت میں ابو فرارا رضی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے رہتے تھے, اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لے, آپ کا کہہ رہے اللہ دیکھ لے آپ کی اداؤں کو بچا جاتا ہے. اور اسی کا نتیجہ ہے, انہیں کا احسان عظیم ہے کہ آج اسی ابو فرارا سے ہم تک 5374 حدیث پڑھ لی. وہاں کا یہ ابو فرارا رضی اللہ تعالیٰ جبکہ صرف سرکار دوارہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 سال رہنے کی سعادت ملی. کل 7 ہجری میں اسلام لائے غزوہ خیبر کے بعد, اور اس کے بعد 3 سال آپ زندہ رہے, اس 3.5 سال کے اندر حدیث کا اتنا بڑا ذخیرہ ہم تک پہنچا دے کہ آدھا تقریباً ذخیرے حدیث ان سے بن. یہ اصحاب سلطان. انہیں اصحاب سلطان میں سے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو قراب رضی اللہ کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو اسلم کے تھے. اور اصحاب سلطان میں تو تھے کافی اپنے خدمات بھی پیش کر دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ میں آپ کے خادم کی حیثیت سے یہاں پر رہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی کام ہو تو مجھے فرما دیا کریں میں خدمت کر دیا کروں. تو لالچ دو تھے ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع ملے جس کو یہ سارے میں کرا دوں, اور دوسرے یہ کہ جتنا خدمت کا موقع ملے گا گھر کے اندر جا کر بھی خدمت کا موقع ملے گا اتنا ہی آپ کی زیادہ زیادہ ہوگی, آپ کے واقعات زیادہ دیکھنے میں آئیں گے, آپ کے حالات زیادہ بتانے میں آئیں گے. اس لیے اپنے آپ کو خادم بنایا ہوا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور مثلاً جب آپ کو وضو کی ضرورت پہ تھا کہ پانی سر تک لا کر ہوا تھا مطلب پانی کر کر رسول بیٹھ کر دی, تو اس طرح کی خدمت اپنے سب اپنے ذمہ لے رکھتے. وہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میں ایسا کرتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا تھا کہ یا رسول اللہ یوں دل چاہتا ہے کہ آج کی رات میں آپ کے ساتھ گزار دوں, رات کے وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں, آپ اجازت دے دیں. تو ایک مرتبہ اسی ایسے ہی موقع پر میں نے رات گزاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, تو آپ سب کے معمول جب تحجد کی نماز کے لیے اٹھے میں بھی اٹھا اور میں نے عرض کیا کہ میں وضو کا پانی حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تاکہ آپ وضو فرما دیں. تو آپ نے وضو فرمایا اور اس وقت مجھ سے فرمایا مجھ سے ارشاد فرمایا کہ کل مجھ سے کچھ فرمائش کرو, مجھ سے کچھ فرمائش کرو, یعنی بظاہر مقصد یہ تھا یہ ہوگا شاید کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جو تمہارے سر میں دل جاتا ہو تو میں تمہارے واسطے دعا کروں کچھ تمہاری حاجت کو پورا کر سکوں. تو فرمایا کہ کچھ مجھ سے فرمائش کرو. اب جناب سرکار دوارے سرند فرما رہے ہیں کہ مجھ سے کچھ فرمائش کرو, اور ظاہر ہے کہ جب آپ خود فرما رہے ہیں فرمائش کرو تو دعا فرمائیں گے تو اس دعا کی قبولیت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے, تو کیا مانگوں کس چیز کی فرمائش کروں. بڑا آدمی امتحان میں پڑ جاتا ہے اس موقع پر, کیا چیز مانگو, ہزار خواہشات انسان کے دل میں آ کر پھیر لیتے ہیں کہ یہ مانگو یہ وہ مانگو. لیکن یہ صحابی تھے نبی یہ قریب سمے تو آگے سب مطلب سے سوبے بتائے ہوئے تھے, تو اور ساری باتیں چھوڑ کر کہا کہ جی آپ میں تو یہ مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں آپ کا کہاں بتا سکتا ہوں, میں تو یہ مانگ آپ کا کہاں بتا سکتا. تو سرکار دوارے سب نے جب یہ دیکھا کہ یہ کیوں مانگ رہا ہے کہا کہ اور کچھ اور میرا دار اور کچھ اس کے علاوہ کوئی اور چیز, تو میں نے آج کے لگے آپ کا سب یہی چاہتا ہوں اور کچھ نہیں, یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا خاص نصیب ہو جائے جنت میں. اور مانگی بھی کیا چیز کہ واقعی کہ اس کے برابر دنیا آخرت کی کوئی دولت کوئی نہیں سکتی. کچھ مانگے انسان اس سے لگا اور کیا مانگے گا, جو سرکار دولت سے اصل کی رفاقت جنت کے اندر نصیب ہوتی. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بہن بھی ادا فرماتے ہیں, سمجھ بھی ادا فرماتے ہیں, مانگنے کے لیے بھی بہن چاہیے سمجھ چاہیے. تو وہ مانگ لیں کہ جو وہ سارے مقاصد کی جان سارے مقصوبات کی روح مانگ لیں. آپ نے پوچھا کہ کچھ اور, کہا کہ نہیں اور کچھ. مجھے پوچھا کہ کچھ اور, سرکار کے عالم خدا سے اللہ عالم اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں, اللہ کے رسول بہتر جانتا ہے. لیکن یوں لگتا ہے کہ یہ کچھ اور جو پوچھا یہ بھی ایک امتحان تھا, یہ کچھ اور یہ بھی ایک امتحان تھا کہ یہ جو مانگ رہا ہے کہ میری میرا ساتھ نصیب ہو جائے, یا اس میرے ساتھ نصیب ہونے کو کیا سمجھتا ہے, کیا ایسی چیز سمجھتا ہے کہ اس کے بعد کسی اور چیز کی بھی عادت ہے. تو اس امتحان میں پورے ان کے ساتھ یہ اصل جب آپ کے ساتھ مل جائے آپ کی نوبت نصیب ہو جائے جنگل جنگل تو اور کیا چاہیے, اور کچھ چاہیے نہیں اور کچھ چاہیے. بنے گی چاہیے کہ آپ جس کا ساتھ رکھیے سنہانا تو اس پر ایک ساتھ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہنی اعلیٰ نفسی کا بھی کس وقت کی اچھا اگر جنت میں چاہتے ہو میرے ساتھ رہنا تو عجیب لفظ استعمال کر رہا ہے کہ پھر میری مدد کر اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو اپنے معاملے میں میری مدد کرو کیا مطلب کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو میں کوشش بھی کروں گا کہ تم میرے ساتھ رہو لیکن میری مدد کرو اس مقصد کے حاصل کرنے میں مدد کیسے کرو فرمایا کہ سچتا کثرت سے کیا کرو سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے کیا کرو تو اگر کثرت سے سجدے کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو جو میں دعا کر رہا ہوں یا جو میں کوشش کر رہا ہوں یا کروں گا تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کی اس میں میری مدد ہوگی اس کثرت سے سجدہ کرو کیا عجیب جلد استعمال کرنا میری مدد کرو گویا اب میں نے یہ تم کہہ رہے ہو کہ میرے ساتھ رہو یہ تمہارا مقصد نہیں میرا مقصد بن گیا اور میں اس کے لیے کوشش بھی کروں گا دعا بھی کروں گا لیکن تمہاری مدد چاہیے اور مجھے کہ تم کثرت سے سجدے کیا کرو اللہ یہ عجیب بات اشار کرنا دو باتوں کی تعلیم ایک بات تو یہ کہ بے شک یہ تمہارا مانگنا کہ یا اللہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں آپ کی رفاقت عطا فرما دے یہ مانگنا بہت مبارک میں بھی دعا کروں گا اور اللہ کے رحمت سے امید ہے کہ اللہ تمہارا مطالعہ قبول کروائے لیکن ایک بات یاد رکھو کہ دعا بڑی مبارک چیز ہے لیکن دعا تنہا جس میں انسان کے ارادی عمل کا کوئی دخل نہ ہو وہ تنہا دعا مانگ ہے بلکہ دعا کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کرنا پڑتا ہے دعا کرتا رہے انسان اور عمل کے لیے قدم نہ بڑھائے عمل اس راستے کے اوپر چلنے کا نہ کرے تو پھر وہ دعا نہیں دعا وہی ہے کہ اس راستے پر جانے والے راستے پر قدم اٹھا دے جیسا کیسا اٹھا سکتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق اپنی بساط کے مطابق اپنے حالات کے مطابق قدم بڑھا دے پھر دعا کرے کہ یار قدم تو بڑھا دیا منزل تک پہنچانا آپ کا کام ہے اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے منزل تک پہنچا دی پھر دعا کرے گا وہ دعا کارآمد ہوگی وہ دعا لے جائے گی انشاءاللہ ضرور لے جائے گی لیکن جانا تو چاہتا ہے حیدرآباد اور چل دیا سمندر کی طرف اور دعا کرنا ہے کہ یار حیدرآباد پہنچا دی تو یہ دعا وہ دعا نہیں یہ مذاق ہے دعا جب ہے کہ حیدرآباد سے جانے والے راستے پر قدم اٹھا دے لیکن یہ کہہ دیا اللہ اٹھا تو دیا یہ قدم بہت کمزور ہے یہ بہت صحیح ہے راستہ بڑا دور نظر آتا ہے مجھے مشکل لگ رہا ہے اے اللہ میں نے قدم تو اٹھا دیا لیکن اس کو پہنچانے والے آپ ہیں پھر آمد سے پہنچا دیا یہ دعا کرے گا تو انشاءاللہ پہنچ جائے لیکن چلے ہوئے کی طرف اور دعا مانگے سیدھے راستے کی تو یہ دعا نہیں یہ بتاؤ جیسے آج کل بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی تم بزرگوں کے پاس جاؤ ان سے دعا کراؤ کہ مجھے جنت مل جائے تو بس یہی کام آگے کرنا کرنا دکھنے عمل کی طرف چلنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں دعا کرائیں گے بزرگوں سے دعا لینے جا رہے ہیں تو دعا لینے سے جا رہے ہو لیکن بڑا اچھی بات ہے دعا لینا چاہیے لیکن دعا کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا وہ بھی سیدھا کرو اس طرف چلنا بھی شروع کرو تھوڑا بہت تو پھر وہ بزرگوں کی دعا بھی کارا بنو اور اگر سیدھا نہیں چلتے تو پھر دعا کارا بنو ارے اگر دعا اس طرح کی کارآمد ہوتی تو نبی کریم سرور دعا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ان کے چاند میں جانے کا کوئی راستہ نہیں چچا ابو طالب جنہوں نے سارے عمر خدمت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محنت آپ کو آپ کا ساتھ دیا لیکن ایمان نہیں لائے ایمان نہیں لائے تو نہیں لائے آپ وقت میں جب جا رہے ہیں دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے سرحانے پہنچ کر کہا کہ جزا صرف ایک بات کہہ دیجیے اشد اللہ الہ الا اللہ اشد اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھ لیجیے آگے میں نبت لوں گا آگے میں لیکن کلمہ پڑھ تاکہ آپ ایمان لے کر دنیا سے اٹھ سکیں لیکن مقدر میں نہیں تھا تو ایمان نہیں رہا اگر ایمان کس نہیں رہا کہا کہ جانتا ہوں محمد تم پھر کہتے ہو تم باقی جو بات لے کر آئے وہ سچی ہے اور اللہ کے رسول ہو تو ایک ہی بڑھا جو پیغام لے کر سچ لیکن اگر میں نے مان لیا اس بات کو تو مکے کی لڑکیاں یہ تانا دیا کریں گی کہ ابو طالب جہنم کے ڈر سے آپ کے ڈر سے اپنے آبائی دین کو چھوڑ جائے کیوں اس واقعے اس تانے کے ڈر سے ایمان کی توفیق نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں حکم آ گیا ان کا لا تہذی احببتا لا تہذی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو اختیار میں ہے ہدایت جس کو چاہے ہدایت جس کو چاہے ہدایت نہ دیں آپ کو اختیار میں نہیں ہے اختیار میں ہمارے ہم جس کو چاہیں ہدایت اور ہم کس کو کہہ دیتے ہیں ہدایت جو ہدایت چاہتا ہے جو چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت ملے جو اس راستے پر چلنے کی چلتا ہے اور قدم بڑھاتا ہے پھر ہم ہدایت دیتے ہیں تو آپ ہی تو اگر صرف دعاؤں سے کام چلا ہوتا چلتا صرف دعا سے اور اگر کی کوئی ضرورت نہ ہوتی تو پھر سارے کفار مسلمان ہو جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کہ سب مسلمان ہو جائے تو آپ کی خواہش کے مطابق سب مسلمان ہو گئے کوئی فرق نہ رہتا پھر ابو جہل ہوتا ہے نہ ابو لہب ہوتا لیکن وہ رہے کافر پر رہے کافر پڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ جہاں آ رہا آنکھوں کے سامنے آیا آپ کی زیارت ہوئی آپ کے موجودات دیکھے آپ کے دل سیدہ کو مشاہدہ کیا پھر بھی ضرورت کی ضرورت کیوں اس واسطے کے ارادہ نہیں تھا دل اپنے آپ کو بدلنے کا فرق نہیں تھی اس راستے پر چلنے کا اہتمام نہیں تھا اس واسطے دیکھا اور جس کے دل میں طلب ہو جس کے دل میں طلب ہو وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کے رہنے والے اس اللہ کے بندے میں دل میں طلب پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں کسی طرح ان کی زیارت ہو جائے تو وہ کہاں سے سفر کر کے پہنچے اور نبی کی زیارت ہوئی اور دیکھتے سما تو یہ طلب کی بات ہے طلب یہ طلب صرف دعا سے نہیں ہوتی دعا بے شک بڑی دارامد چیز ہے لیکن جب تک اس کے ساتھ تھوڑا سا قدم نہ اٹھے روح انسان کا دوست نہ ہو اس وقت تک تنہا دعا کا دوست اب دیکھیں کتنا کیسا لمحہ تھا جس میں سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جا کے فرمائش کرو یعنی دل چاہ رہا ہے آپ کا ان کے لیے دعا کرنے کا اور دعا کرنے کا وقت بھی ہے تحجد کا وقت اور ان کے دل میں خواہش بھی ہے اور ایمان بھی ہے ایمان کے ساتھ ظاہر ہے کہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پڑے ہوئے ہیں ڈر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قدم بھی اٹھائے ہوئے ہیں لیکن یہ اشارہ کرنے کے لیے جو بتلانے کے لیے کہ تنہا دعا کے اوپر بھروسہ کر کے مر بیٹھ جانا خود بھی تمہیں کچھ کرنا ہے فرمایا کہ آئین نہیں اعلیٰ نفسی کا بھی کثرت سجود میری مدد کرو مدد کیسے کرو کہ چلتے کثرت سے اشارہ کر دیا کہ تمہارے عمل کا عمل کرنا ضروری ہے عمل کے بغیر محض محض تمناؤں سے جنت حاصل نہیں ہوتی اور جنت لا تاخیر بل امانی آرزوؤں سے جنت نہیں ملتی آرزوؤں سے ملا آرزوؤں سے ملا کرتی ہیں تقدیریں سے آرزوؤں سے بنا کرتی ہیں تقدیریں سے صرف آرزو تو نہیں ہوتی ہاں صرف عمل کرنا پڑتا ہے یہ اور بات ہے کہ عمل ٹوٹا ہو ناکارا ہو ناقص ہو ادھورا ہو اور پھر ہاتھ اٹھا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے یا اللہ یہ ٹوٹا ہے یہ ادھورا ہے یہ ناقص ہے یہ ناقص لے کر آیا ہوں اس ناقص کو کامل بنانا آپ کے بدل یہ نہ کبھی بابا کی کچھ جا بہت لگا صحیح لگا سب تک آ رہی اللہ یہ کھوٹی بزاحت لے کر آیا ہوں لیکن اس کو ناقص ناقص کو کامل بنانا آپ کے قبضے میں اب کی رحمت سے مباح ہے. تو ہو تو کوئی پونجی کھوتی ہی صحیح, تم بھی کھوتی ہی صحیح, لیکن وہ لے کر جائے اور ہاتھ میں پوچھ لے اور جو آج ہے مانگ رہا ہے یہ بات کافی نہیں ہوتی. ہاں اس کے لیے بھی دعا کرتا کہ یا اللہ ذرا رک بھی رہ سکتی, اس کے لیے بھی دعا کرتا اپنا ارادہ بھی کر لے اور ارادے کے ساتھ دعا بھی کر لے. اور اصل انسان جو انسان کے بس میں ہے وہ کر گزرے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی. کئی مرتبہ سنا چکا ہوں کس کا یاد رکھنے کا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا نے گناہ کی دعوت دی, دروازے بند کر دیے, دروازوں پر تالے ڈال دیے اور گناہ کی دعوت تنہائی کا عالم. حضرت یوسف علیہ السلام بھی نوجوان اور نوجوانی کے جذبات آپ یاد رکھیے کہ نبی کے اندر جو قوت ہوتی ہے وہ عام انسانوں کے مقابلے میں بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے 100 گنا زیادہ ہوتی ہے. بشری تقاضے عام انسانوں کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ ہوتے ہیں نبی کے اندر, تو وہ بشری تقاضے تمام تر موجود اور جوانی کا عالم اور خلوت اور تنہائی کوئی دیکھنے والا نہیں. اس وقت میں گناہ کی دعوت دی جاتی ہے, اس درجہ دی جاتی ہے کہ تھوڑا سا خیال دل میں آ گیا, ہمت بھی وقت نہ بھی تھوڑا سا خیال دل میں کچھ پیدا ہو بھی گیا, لیکن کیا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر دیا, اللہ علم اگر اللہ کا کلی وطن ہمیں اکبو الحمد وہ اکبر بدل جاتے ہی, اللہ اگر آپ اس پر رہنے فرمائیں گے تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور جہالت کا ارتکاب کرنے والا بن جاؤں گا اگر آپ نے اس پر رحمت نہ کی. تو ایک طرف دعا بھی پکارا تھا تبارک و تعالیٰ کو کہ یا اللہ یہ شدید امتحان کا موقع ہے, پاؤں پھسلنے کا شدید خطرہ ہے, اے اللہ آپ تسکیری فرمائیے, آپ نے تسکیری نہ فرمائی تو پھسل جاؤں. اور دوسری طرف کیا کیا کہ دروازوں کی طرف آگے دروازوں کی طرف جو جن میں آنکھوں سے نظر آ رہا تھا کہ تالے پڑے ہوئے نکلنے کا راستہ نہیں, جانتے تھے کہ تالے پڑے ہوئے نکلنے کا راستہ نہیں, لیکن اتنا بس میں تھا کہ دوڑ کر دروازے تک پہنچ جائے. دوڑ کر دروازے کی طرف پہنچے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا کہ اللہ میں اس کو فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں, آپ مجھے اس فتنے سے بچا لیجیے. جب پہنچے تو اپنا کام کر لیا جو اپنی حفاظت کا تھا, دروازے تک بھاگنے کا وہ کام کر لیا اور اللہ تعالیٰ کو پکار لیا. پہنچے تو دروازے ٹوٹ گئے, تالے ٹوٹ گئے, دروازہ کھل گیا اور سامنے وہ عزیز شوہر زلیخا کا وہ نظر آیا, اللہ تعالیٰ نکال. تو آپ دیکھیں تو صحیح کہ بظاہر تو دروازوں کی طرف بھاگنا بےوقوفی کی بات نہیں, حماقت کی بات نہیں, کیونکہ دروازے میں تالے بنے, جب تالے بنے تو بھاگے کیوں آدمی, لیکن بھاگے اس لیے کہ اللہ میرے قدرت میں اتنا آیا کہ دروازے تک بھاگ جاؤں, پھر دروازوں سے کھل کھولنا تالے توڑنا یہ میرے بس کا کام نہیں, اللہ آپ کے بس کا کام ہے, آپ کو پکارا. اپنے حصے کا کام انسان نے کر لیا, اللہ نے اپنے حصے کا کام کر لیا. دروازہ تو وہاں رومی رقص فرماتے ہیں کہ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرنا کر کہ گھر کے رکھنا نہیں سال اپرا پدی, گھر کے رکھنا نہیں سال اپرا پدی میرا یوسف بار نہیں پایا کبھی, یا اگر کہ اس دنیا کے اندر بھی جہاں تمہیں شہوات کا بازار گرم نظر آتا ہے, شہوتوں کا رکھانے کا احساس کا بازار گرم نظر آتا ہے, یہاں پر بھی صورت حال یہ ہے کہ بھاگنے کا راستہ وضاحت نظر نہیں آتا, دروازے بند. آج یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پورے بڑا مشکل ہو گیا, آنکھوں کو کہاں سے بچائیں, کان کو کہاں سے بچائیں, اپنے وجود کو کہاں سے بچائیں, چاروں طرف فتنوں کا بازار گرم ہے, کس طرح اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھیں, ان گناہوں سے فتنوں سے معاشرہ معاشرہ بگڑ گیا, راستہ بند نظر آتا. تمہارا بھی فرماتے ہیں کہ دنیا کا راستہ بھی بند نظر آتا ہے, لیکن یوسف بار کی باعث بنی اگر چاہ کر آپ کا سب لگاتا ہو, لیکن اسی طرح بھاگنا چاہیے جیسے کہ یوسف علیہ السلام بھاگ کر دروازے سے چلے گئے. تو اپنے حصے کا کام کر لے انسان, پھر اللہ سے مانگے, پھر دیتا ہے اللہ. اپنے حصے کا کام نہ کرے تو پھر مانگے تو وہ مانگنا معتبر ہے, وہ سوال ہے, وہ مزاح. اللہ, ایک بزرگ گزرے ہیں, کانگڑے میں سے اگر حج والے کا صلی اللہ علیہ وسلم نو کے ذرا پہلے کا دور کا زمانہ ہے, اس میں سے جیسے نام کے کانگڑے کے بزرگ
کہ تو یہاں تک آ جایا کر, اب وضو کرانا آپ کے مقصد ہے,
وضو کرانا میرے قبضے میں باہر تھا، میرے قبضے وضو کرانا آپ کے قبضے میں ہے، اے اللہ آپ اپنی رحمت سے اس کے دل میں ڈالتے. تو فرماتے ہیں اس کے ساتھی کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ کل سے میں نماز میں جایا کروں. جب پہلا میری نماز کا وقت آیا، خیال آیا کہ میں نے وعدہ کر لیا ہے مجھے نماز میں جانا ہے، تو خیال آیا کہ خدا کے بندے آج تو پہلی بار مسجد کی طرف جا رہا ہے. مولانا نے حضرت سے کہہ دیا کہ بغیر وضو کے چلے جایا گھر، لیکن پہلی مرتبہ جا رہا ہے تو آج تو وضو نے غسل کر کے جا. تو دل میں یہ خیال آنا تھا، گیا غسل خانے، غسل کیا باقاعدہ، کچھ بھی لگائی اور غسل کر کے خوشبو لگا کے مسجد سے پہنچ، اور مسجد میں پہنچ کر نماز جماعت کے ساتھ ادا کی. جب نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اتنے دنوں کے بعد آپ مسلمان کا کلمہ بولا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کی برکت سے دل میں جو شراب نوشی اور سوائے بازی کا جو شوق تھا اس کے خلاف ایک نفرت پیدا کر، واپس آیا تو دل میں ساری چیزوں سے نفرت ہو چکی تھی، ساری چیز سب خراب بھی چھوڑ دی اور یہ سوایتوں کا آنا جانا بھی چھوڑ دیا اور پکا بن وقتا نمازی بن. تو یہ مولانا کی جو بات یاد آئی مجھے وہ یہ کہ یا اللہ میرے بس میں اتنا تھا، پھر اس نے یہ کہہ دیتا اب آگے کام آپ کا ہے، میرے بس کا نہیں، آپ کرائیے اور آپ کے سامنے میں رو رہا ہوں پھر گرا رہا ہوں. یہ ہے انسان کا کام، جب میں حصے کا کام کر لے پھر اللہ تعالیٰ سے مانگ، اگر اپنے حصے کا کام تو کچھ نہ کرتے اور مانگتے تو وہ دعا دعا نہ کرتے. اسی بات سے کہتے ہیں کہ بظاہر یہ جو اگر کوئی دیکھے نا کوئی ظاہر فرق کا آدمی تو دیکھے لوگ مولانا کا آج بڑا گرو سے نماز کی رہتے مولانا کا، تو اسی کو حاضر کیا جی نے کہا ہے کہ میں سچا رنگ کی کن جرا پیرے مکان ہوئے کہ سال ایک پیسہ بس نفر ذرا ہو رہا منزل ہاں. تم ظاہری اعتبار سے مت دیکھو جو اسے بغیر اردو کے نماز کی اجازت دے رہا ہے، ارے جو دے رہا ہے وہ دینے کے بعد رو بھی رہا ہے، مسجد میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ سے گڑگڑا بھی رہا ہے، اس سے مانگ بھی رہا ہے، تم کیا جانو اس کی بات کو کہاں سے بول رہا ہے، خود تو بڑا اعتراض نہ کر. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کی سنت ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے حصے کا کام کر کے پھر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ جو حدیث ہے اس میں پہلا سبق تو یہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دعا مانگنا پھر کروانا یہ بڑی مبارک بات ہے، مگر یہ نہ سمجھ لینا کہ حضور سے دعا کروا لی اور چھٹی. اب تمہیں اپنا بھی کام کرنا ہے ایک بات، اور دوسری بات دوسرا سبق یہ دیا کہ جنت کو حاصل کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے سجدوں کی کثرت، اور سجدوں کی کثرت سے اشارہ ہے نماز کی کثرت. نماز کی کثرت، پانچ وقت کی نمازیں تو پڑھتے ہیں ہر مومن کو پڑھ کے ذمہ کر رہے ہیں، فرض نماز مراد ہے نوافل کی کثرت، نفلوں کی کثرت. یہ پانچ وقت کی نمازوں کے علاوہ انسان نوافل بھی کثرت سے پڑھے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق. اب کچھ نوافل تو ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں داخل، تہجد، اشراق، چاند، اغوابی، یہ نوافل. تو یہ بھی اسی کثرت سجود کا کرتا. تو ایک ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں ڈاکٹر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میاں یہ فرائض جو ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے، عظمت کا حق یہ تو کرنا ہی، اور یہ نوافل جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حق ہے، محبت کا حق. ارے کسی سے اگر تعلق ہو تو کیا وہ صرف ایسی رنگی خوش گزرا تعلق ہوگا، راستے کا راستے کا تعلق ہوگا، یہاں بیوی کا تعلق ہے تو بیوی میں میاں کے ذمہ پڑھنے کے نقصہ ادا کرے، یہ قانونی پریزاد کے ذمہ نقصہ ادا کرنا محض دینا. اب وہ جناب کوئی آدمی جو ہے وہ ایسا تعلق رکھتا ہے کہ نقصہ بھی دیتا ہے مہر بھی پورا دیتا ہے، گھر بھی دے دیا تب گھر بھجوا رہا ہے، کبھی بڑے کو بات نہیں کرتا، تو بتاؤ تعلق کہاں پیدا ہوا؟ ارے وہ تو فرض تھا، لازم تھا، قانون تیرے دل میں ضروری تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دلداری، یہ اس کا اس کے حقوق کی ادائیگی، یہ بھی تعلق کا حصہ ہے. جب تک یہ نہ ہو تو تعلق کا حق صحیح معنی میں ادا نہیں ہوگا. بات ہے بیٹے کیا نقصہ واجب ہے اس کے دل میں قانونی، جو حق ہے اس کے دل میں وہ یہ نابالغ اولاد کا نقصہ ادا کرے، کھانے کو اچھا کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، لیکن تعلیم ٹھیک نہیں کرتا، کرواتا تربیت ٹھیک نہیں کرتا، ان کا خوشی کا خیال نہیں کرتا، تو یہ قانونی تعلق تو ہو گیا آدھا، قانونی قریب آدھا ہو گیا، لیکن آخر کچھ معذرت کا بھی آ گیا. بغیر فرما دیتے کہ یہ فرائض جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے، اور نوافل یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے. تو یہ چاہیے کہ نواز فرائض کے علاوہ بھی کچھ نوافل کا اہتمام کام کرے، اور اس میں سب سے بہتر وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا تہجد رات ابادی جان، تہجد رات کو اللہ تعالیٰ اٹھنے کی توفیق ملا فرما دے، بڑی نعمت ہے. اگر اس کی استطاعت نہیں اٹھا نہیں جاتا تو بزرگوں نے فرمایا کہ عشاء کی نماز میں سنتوں اور وتر کے درمیان چار رکعتیں بنیاد تہجد پڑھ لیا کرتی ہیں، چار رکعتیں نیت کے تہجد کے ساتھ پڑھ لے کہ اللہ پتہ نہیں اسے اٹھنے کی توفیق ہو کہ نہ ہو، یہ چار رکعتیں تہجد کی نیت سے پڑھ رہا ہوں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تہجد کی برکات سے محروم نہیں فرمائیں اللہ کی راہ. اور دوسرا رقع اگر حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر کسی کو عادت نہیں ہے تہجد کی اٹھا نہیں جاتا، ایک ارادہ ایک کام کر لے کہ جب کبھی رات کو آنکھ کھلے، آنکھ کھلے کبھی کھلی جاتی ہے تو آنکھ کھلے تو اٹھ کر بیٹھ جائے اس طریقے سے بیٹھ، اور اس لیے بیٹھ جائے خیال سے بیٹھ جائے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کا ایک تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں دنیا والوں پر رات کا تہائی حصہ گزرنے کے بعد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مناظر پکارتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کو مغفرت دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو رزق دوں، ہے کوئی مبتلا مصیبت جس کو آپ کے دوں، یہ اعلان ہوتا رہتا ہے ساری رات جہاں تک کہ فجر شروع ہو جائے. یہ سوچو دل میں یہ خیال کر لو کہ اللہ تعالیٰ کا منادی پکار رہا ہے مغفرت مانگنے کے لیے، رزق مانگنے کے لیے، عافیت مانگنے کے لیے، اور میں بڑا سوچا سو رہا ہوں تو کم از کم تھوڑا سا اٹھ کے بیٹھ جائے بستر ہی میں صحیح بستر میں صحیح، اور وہاں دعا کر دیا یا اللہ میری مغفرت فرما دوں، یا اللہ مجھے رزق عطا فرما دوں، یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما دوں، وہی بیٹھے بیٹھے یہ دعا کر دیں. اور میں اس پر اضافہ کرتا ہوں کہ یہ بھی کر لیں کہ یا اللہ مجھ سے اٹھانے جاتا میری توفیق دے، اور یہ دعا کر لے، اور دعا کرنے کے بعد تمہارے اس سڑک پہ جب پھنس ہوگا یہ ارادہ یہ کر لے ارادہ کہ یہ کروں گا جب بھی آپ کھلے گی یہ کروں گا. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کر کے دیکھو، یہ دعا تمہیں وہاں بستر پر بیٹھے رہنے نہیں دے گی انشاءاللہ، یہ اٹھا کے چھوڑے لیکن کر تو یہ تہجد اور اسلام طلوع آفتاب کے بعد دو رکعت دشرام کے نیت. حدیث میں ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے نماز کی جگہ پر بیٹھ جائے اور ذکر کرتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور پھر طلوع آفتاب کے بعد دو رکعت اسلام کے پڑھے، تو اس جس عمل سے فرمایا کہ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا، اور نہیں فرمایا فرمایا حج اور عمرے کا تام مطل تام مطل تام مطل تین مرتبہ حج اور عمرے کا مکمل حج عمرے کا مکمل حج عمرے کا مکمل حج عمرے کتنی مزید الگ بات تو اسلام بیٹھ بات. اور چار جس کو صلاح کو بہت ہے کہ جب سورج ذرا غلط ہو جائے سوال سے پہلے پہلے کسی وقت مر سکے چار رکھ پل یہ روحا کرے اقوامی مغرب کے بعد چھ رکعت دو سنت تو ہوتی ہے چار اس میں اور اضافہ کر لیں چار نفلوں کا سب ملا کر کیا ہو جائے اقوامی اس طرح اگر دو سنتوں کے علاوہ کیا پڑھ لے بہت اچھا نہ کرے تو چھ پڑھ لے تو بھی اقالین ادا ہو جاتی ہے. اور یہ بھی بڑی فضیلت کی چیز لکھا جاتا ہے. یہ چار نمازیں تہجد اشراق چار افوابی یہ چار نمازیں. اور پھر جب کبھی کوئی حاجت پیش آئے, جب کوئی پریشانی ہو تو اللہ تعالیٰ کرے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی پریشانی پیش آتی فوراً آپ کسی سے نماز کی طرف رجوع فرما دیتے. کان اذا غضبہ امر فزع الى الصلاۃ, جب کوئی مسئلہ کھڑا ہوا آپ سیدھے نماز پڑھتے. یہ مانیہ مدد تو یہ کثرت سجود جو فرما رہے ہیں کہ سجدے کی کثرت کرو, یہ نوافل پوجا. اور یاد رکھیے سجدے سے زیادہ لذیذ عبادت کوئی اور ہے نہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جتنا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سجدے کی حالت میں قریب ہوتا ہے اور کسی حالت میں اتنا قریب رہتا ہے. کیا اچھا لفظ استعمال فرمایا, سورہ اقرا جو ختم ہو رہی ہے, سورہ اقرا وہ آیت سجدہ ہے, وہ پڑھوں گا تو سب کا سجدہ واجب ہو جائے گا. کر لیجیے گا بات. تو فرمایا اس نے وقت جد وقت کرے وقت جد وقت کرے جمع سجدہ کرو ہمارے پاس آ جاؤ. کیا خوبصورت سجدہ, سجدہ کرو ہمارے پاس آ جاؤ, ہمارے قریب آ جاؤ. تو سجدہ معلوم ہوا کہ سجدہ ایسی چیز اللہ تعالیٰ کا خوب حاصل کرنا ہے, اس کے پاس جانا ہے تو اس کا راستہ ہے سجدہ. سجدہ کرو ہمارے پاس آ جاؤ قریب. تو یہ سجدے سے زیادہ قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی اور راستے سے نہیں ہوتا. تو اسی واسطے اس سجدے کو معمولی چیز نہ سمجھ. جس وقت انسان کی پیشانی ٹکی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ جلالہ کی چوکھٹ کے اوپر, سارے کائنات اس پیشانی کے نیچے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوکھٹ پر یہ سجدہ, یہ سجدہ ہو رہا ہے. کسی کا آسنا اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا نہیں رہے گا. اس چوکٹ جب سر جھکائے گا تو وہ سر اونچا رہے گا, کبھی وہ کسی سے نیچے نہیں ہو سکتا. یہ سجدہ جسے تو یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ چوکٹ پر جب سر جھکا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے, تو ساری کائنات اس پیشانی میں. اور اسی واسطے سجدے کی حالت میں دعا میں بڑا پتا, سجدے کی حالت کے اندر دعا کے اندر بھی بڑا لطف ہے, قریب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوکٹ پر سر رکھا ہوا ہے اور اس کو مانگ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو فرائض میں تو فرائض کے اندر تو اچھا ہے کہ آدمی سے سبحان رضی اللہ آنا ہی پڑے, اگر جو جائز ہے اس میں بھی دعا کرنا, لیکن جو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہی ہے کہ سبحان رضی اللہ آنا پڑے. لیکن نبیوں میں تہجد میں اشراق میں چار میں اوابین میں بلکہ سنن مؤکدہ میں بھی اس میں جب سجدہ کر رہے ہو سجدے کے اندر وہ دعائیں جو پرانی دعائیں یا وہ دعائیں جو معصور دعائیں ہیں مذکور دعائیں ہیں جو مناجات مقبول وغیرہ میں پڑھی لکھی ہوئی ہے وہ پڑھ وہ دعا کرے. سجدے میں پڑھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سجدے میں پڑھا ہے اور کہہ رہا ہے رب اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. سجدے میں پڑھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہا ہے اللہ معافی نہیں ہوتا. یہ سجدے کی حالت میں کی ہوئی دعائیں یہ بڑی بڑی عجیب دعائیں. اور ایک روایت آتی ہے, دیکھیے یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا گئے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے رات ایک عجیب خواب دیکھا. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی صحابی خواب بیان کرواتے تھے تو توجہ سے سنا کرتے تھے. اور حدیث میں کبھی وہ بتا حدیث میں ہے کہ جب کوئی خواب بیان کرے تو بیان کرتا تو آپ یہ دعا کیا کرتے تھے یعنی خواب سننے سے پہلے کہ خیر تلقا ہوں وہ شبر تلقا خیر لنا و شر آدھا یہ دعا پڑھنے کا معمول تھا سرکار کا. ہر جگہ سکھانا ہے سرکار دعا سر اس موقع پہ کیا پڑھنا. کسی نے کہا کہ میرا خواب دیکھا تو آپ سنتے یہ دعا پڑھتے کیا اچھی دعا ہے؟ خیرن تلقا ہوں اور شرن تلقا ہوں کہ اللہ کرے اس خواب کے نتیجے میں تمہیں خیر ملے اور تم سر سے بچا. یہ جو تم خواب بیان کرنا اسے کہہ رہا اللہ کرے تم خیر تمہیں ملے اور سر سے بچو. اور جو خواب تم مجھے بیان کرنا چاہتے ہو خدا کرے وہ ہمارے لیے خیر ہو ہمارے دشمنوں کے لیے برا. خیر تلقا ہوں وہ شرن تلقا ہوں خیر لنا و شر لی آدھا ہے. یہ سنت کی نبی ہے خیر. تو ایک صحابی نے آ کر رکھ دیا کہ رسول اللہ نے عجیب خواب دیکھا. آپ نے پوچھا کیا؟ تو فرمایا وہ صحابی نے رکھ دیا کہ اپنے خواب میں یہ دیکھا کہ میں بیٹھا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا ہوں, قرآن شریف پڑھتے پڑھتے ایک سجدے کی آیت آ گئی. تو سجدے کی آیت میں نے تلاوت کی اور تلاوت کر کے اس کے لیے سجدہ کیا کیونکہ آیت سجدہ کی تلاوت کی بدتا والی ہو جاتا ہے سجدہ کیا. تو سامنے ایک درخت تھا, وہ درخت بھی اپنی جگہ سے چلا اور تھوڑا چل کے وہ بھی سجدے میں گر گیا سجدے میں گر درخت میں بھی سجدے میں وہ درخت بھی سجدے میں. اور وہ درخت جو ہے وہ اس میں سے آواز آ رہی ہے درخت میں سجدے کی حالت میں گرا ہوا ہے درخت اور اس میں سے آواز آ رہی ہے کہ اللہ مقصود لی ہند کا بہا اجرا بہت اللہ اللہ عنی بہا بس ہجرا مقصود لی ہند کا بہا اجرا وہ تقبل ہاتھ کما تقبل تحاد اب کے داؤد آ رہے ہیں. اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ فجر بدنی زندگی خلق آؤ فقط ترن وشک قسم آلو و بسر یہ بڑھ رہا ہے درخت بڑھ رہا ہے ڈاکٹر صاحب آ رہا. تو آپ نے خیر خواب سنا, سننے کے بعد آپ نے روایت میں نہیں ہے کوئی تعبیر کیا بتائی تعبیر بتائی نہیں بتائی اس کا ذکر روایت میں نہیں, لیکن جو صاحب یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک شخص نے آ کر خواب بیان کیا آپ نے سنا, وہ بتاتے ہیں کہ اگلے دن میں نے دیکھا تو سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور وہی الفاظ سجدے کے اندر ادا فرما رہے ہیں جو اس شخص نے درخت کے الفاظ بتائے تھے کہ اللہ بتا آنے دیا ہجرت وقت دی ہے کبھی حضرت وہ تکبر ہاتھ نہیں کما تکبل تھا اب جو بتاؤ ڈالے یہ الفاظ بڑھ. تو کیا اشارہ؟ یہ الفاظ اس شخص نے بتایا تھا کہ میرا خواب میں دیکھے اور خواب بھی درخت کے زبانی سننے میں آئے, لیکن کیونکہ دعا بڑی اچھی تھی تو نبی کریم سرور دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا خود اختیار فرما لی اور سجدے کے اندر خود یہ دعا پڑھنی شروع کر دی. معلوم ہوا کہ سرکار دوارے پر جانا کی دعا کون مانگے گا؟ ساری دنیا آخرت کی ساری حاجتیں ضرورتیں جتنی ہو سکتی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر موجود, لیکن حرص کا یہ عالم کہ کسی اور سے سنا کوئی لفظ جملہ جو آتا تو اس کو بھی دعا کے اختیار کر لیا کہ یہ دعا کی یہ دعا میری مانگ لی. تو معلوم ہوا کہ جب دعائیں سنو کسی کی کہ یوں دعا کر رہا ہے سیکھو اس دعا کو. یہ دعا ایسی چیز ہے کہ دوسرے نے اگر اچھی دعا کوئی مانگی ہے اس کو سیکھ کر خود بھی اپنانے کی کوشش کرو. تعلیم کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک دعا تو ایسے فرما دی مہارت مقبول میں ہے, فرمایا کہ فرمایا کہ اتنے خشکی پر تری پر اے اللہ خشکی پر تری پر جس اللہ کے کسی بندے نے یا بندی نے جو کوئی کبھی دعا کی ہو اور وہ دعا میں کوئی بھلائی مانگی ہو تو اے اللہ میں یہ آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ بھلائی مجھے بھی ادا کر اور اس دعا میں مجھے بھی شریک کر اور جو کوئی دعا میں مجھے کرنے کی توفیق ہو تو اے اللہ میری اس دعا میں خود اللہ کے بندوں کو بھی شریک کر. تو کوئی حاجت کوئی ضرورت ایسی نہیں تھوڑی ہوگی اس نے دعاؤں میں, لیکن سبھی فرما رہا ہے کہ بتا نہیں ہو سکتا ہے کسی اللہ کے بندے یا بندی کے دل میں کوئی ایسی دعا آ رہی ہو تو میرے جائے زیادہ اس کو بھی شریک کر دیں، کوئی گوتا چھوڑا نہیں سکتا. تو یہ دعا ایسی چیز ہے دوسروں سے سیکھ نہیں، دوسرا کتنا دعا مانگ رہا یہ بھی چوکتے گئے. تو یہ دعا کرے ایسا، اور دعا اس میں سجدے کی حالت میں دعا کرنا یہ اب یہ معصورہ خاص طور پر نسلوں کے لیے سننا تو ہاں. اس حضرت کا دعا کا مانا یہ ہے کہ اللہ اللہ فبا ادنی جہاد جس طرح اللہ یہ سجدہ میں کر رہا ہوں اس کے ذریعے آپ میرے گناہ کو معاف کر سکتے. وقتب لی اجر کا بنا اجرت، اے اللہ اس سجدے کے سفید مجھے میرے لیے اپنا اجر لکھ دیجیے میرا، اور اے اللہ اس سجدے کو اسی طرح قبول فرما لیجیے جیسے کہ آپ نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام کا سجدہ قبول کیا. اور ایک جذبات کا سجدہ وجہ زندگی غلط ہوں پکا کر جب ختم آؤں تو بتاؤں کہ میرا چہرہ سجدہ ریز ہے اس دانت کے آگے جس نے اس کو اس چہرے کو پیدا کیا، جس نے اس کو بنایا، اور جس نے اس کے آنکھ اور اس کے آنکھ اور کان بنایا. تو یہ دعا تو غرض یہ کہ یہ دعا سجدے کے حالت، تو یہ بڑا مزے کا جملہ ہے. یہ سورہ اقرأ کے اندر فرمایا بس وقت کرے سجدہ کرو اور ہمارے قریب آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ. تو اس سے زیادہ کیا دعوت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو، کیا دعوت ہوگی؟ آؤ قریب آ جاؤ. تو اس غرب کی حالت میں دعا مانگنا خاص طور سے نقل، اور ویسے بعد اوقات نماز کے بعد یا کسی اور حالت میں دل سے آ جائے سجدہ کر کے دعا مانگنے کا تو ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں. اردو میں دعا مانگتے رہے سجدے میں پڑھتے، لیکن ہاں ہر نماز کے بعد عادت نہیں بنانی چاہیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن چاہے تو کبھی کبھی جب سال کبھی آ گیا پھر جا گیا تو پھر کبھی مانگ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہ جو فرمایا کہ میری مدد کرو، چاہے تو مدد کرو کثرت سجود سے، سجدے کی کثرت ہے. تو یہ سجدے کی لذت اٹھانے کی کوشش ہے، یہ سجدے کا لطف اٹھانے کی کوشش ہے. تو یہ بڑا عجیب عالم ہوتا ہے کہ انسان چوکٹ پر سر چکا ہے. میں نے اب کیا ہمارے حضرت فرما دیتے ہیں کہ جو چوکٹ پر گیا، جس جو بیچاری چوکٹ پر جھک گئی ساری کائنات اس کے آگے جھکی ہوئی ہے. کسی نے کہا کہ سر پر قدم حسن، قدم پر لہو تار، جو قدم حسن پر سر اور سر پر قدم حسن، قدم پر لہو تار. حسن کے سر پر قدم رکھا ہوا، سر رکھا ہوا ہے سجدے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود، اور قدم ہے سارے دنیا کے تاج و تخت کے اوپر جو سجدے کے اندر بڑا ہوا ہے. اس سے زیادہ معراج جی نے فرمایا کہ سجدہ جو ہے سلاح معراج المؤمنین، مومن کی معراج. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج وہاں حاصل ہوئی، عرف کا وہ مقام حاصل ہوا جو کسی کو نہیں ہو سکتا. حکمت کے واسطے تحفہ کیا لے کر آئے؟ نماز پڑھا. کہ تم اگر یہ معراج حاصل کرنا چاہتے ہو تو سجدے میں سفر دو، اب سلاح تو معراج ہو. یہ ہے سلاح. تو اس کی کثرت یہ ہے راستہ سرکار داس کو مانا کہ میرے ساتھ اگر رہنا چاہتے ہو جنت میں، میری صحبت میری رفاقت حاصل کرنا چاہتے ہو تو سجدے کی کثرت کرو. دو سبق حدیث سے میں نے عرضیاں ملے. ایک یہ کہ تنہا دعا بڑی چیز ہے، لیکن دعا اس وقت دعا ہے صحیح معنی میں جب آدمی رخ بھی سیدھا کرے، کوئی قدم بڑھائے، ٹوٹا پھوٹا نہ کہ ضرورا جیسا بھی ہو بڑھائے اور پھر دعا مانگے. اور دوسرا یہ کہ کثرت سجود یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرماتے ہیں. سرکار دوارا سے فرماتے ہیں کہ میری مرافقت میری رفاقت جنت کے اندر اس سے رضی ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم سب کو عطا کرنا. اور یہ نے کیا میں نے آج یہ سورہ اقرأ کی آخری آیت ہے وسجد وقتری، یہ آیت سجدہ ہے، سب پر سجدہ واجب ہو گیا ایک مرتبہ. اگر صرف بار بار کہا ہے میں نے، لیکن ایک مجلس میں جب بار بار کرا جائے تو ایک ہی مرتبہ سجدہ واجب ہوتا ہے. تو اس لیے ایک سجدہ سب کر لیجیے گا. اللہ اللہ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين ربنا صل وسلم في رحمة جبار تمام قناه الصفعات. يا الله خلي أعمالي وأخلاقي في الآخرة تمام. يا الله أنا كنت لا أكبر سنة توفيق الأفضل. يا الله أمين ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کو پھر احمد جب کی رضائے کامل عطا کرنا ان شاء اللہ اپنی مغفرت کامل عطا کرنا ان شاء اللہ ہر طرح کے شرور فتنوں سے ہمارے گھر والوں آئندہ احباب متعلقین سب کی حفاظت فرما. یا اللہ پھر احمد سے ہمیں اپنے دین کی صحیح فہم عطا فرما. یا اللہ اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو راکب فرما. یا اللہ اپنی محبت کو تمام محبتوں اور تعلقات پر غالب فرما. یا ارحم الراحمین اپنے تعلق کو تمام پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ سب کے برادوں کو پورا فرما. یا اللہ رحمت سے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک ابن عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذک من شر ما استعاذک عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلوی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.